الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام ہم آج پھر اپنے پروگرام قرآن کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں قرآن کی روشنی میں قرآن کی تعلیمات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا سنتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم راضی کر سکیں۔ اپنے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے درود پاک کے متعلق ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا مومن کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، یہ کب تک معلق رہتی ہے؟ حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور جس آیت مبارکہ کو ہم آج کے اس پروگرام قرآن کی روشنی میں شامل کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس رکوع کی ابتدا میں عالم انسانیت سے اولین خطاب فرمایا گیا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کی دعوت کے مضمون کو بیان کیا گیا اور قرآن کی بنیادی جو دعوت ہے وہ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا، اس کی توحید کو تسلیم کرنا، اس کی بندگی کو اختیار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حکم کو تسلیم کرنا، اور اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں بھی ایمان رکھنا، یہ قرآن کی بنیادی دعوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ اس میں غور کرنے والی بات جو خاص طور پر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگوں، یعنی ناس کہہ کر خطاب فرمایا۔ کوئی قوم یا کسی خاص قبیلے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نہیں فرمایا، کسی قوم کو مخاطب کر کے کوئی بات کہی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو، عالم انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا۔ یہ خطاب تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اور آپ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا, کسی ایک قوم کی طرف نہیں, صرف کسی ایک قبیلے کی طرف, کسی ایک برادری کی طرف, کسی ایک شہر قریہ یا دیہات کی طرف نہیں, بلکہ فرمایا تمام نوع انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا. اور جب بات دیگر انبیاء کی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے, پہلے جتنے بھی رسول آئے, سب کو اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا اور ارشاد فرما دیا, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا. اور واضح فرما دیا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو ہم نے بھیجا, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تو ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے, پوری نوع انسانیت کے لیے نہیں بھیجے گئے. صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری نوع انسانیت کی طرف رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اولین خطاب فرمایا پوری نوع انسانیت سے اور ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو, اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ناظرین کرام, سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 21, اس سے جو گزشتہ آیات ہیں, شروع کی جو آیات مبارکہ ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے پانچ اوصاف ذکر فرمائے. اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا ذکر کیا اور ان کے احوال کو بھی بیان فرما دیا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچ جائے, باغی نہ بنے, اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کرے. اور اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے, تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, کس راستے پر چلو گے تو تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی, تقوی مل جائے گا اور تم اہل تقوی میں شامل ہو جاؤ گے. فرمایا وہ طریقہ عبادت ہے اور اطاعت الہی ہے. اللہ جل مجدہ نے فرما دیا, یا ایہا الناس, اس میں خطاب سب لوگوں کے لیے کیا, تمام انسانوں سے خطاب, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی شرافت, کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا, تو انسانی شرافت آدمی کے تقوی اور پرہیزگاری میں ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اس بات کا اظہار اپنے وجود سے کرے, نماز پڑھ کر, روزہ رکھ کر, زکات ادا کر کے, صدقہ و خیرات کر کے, صلہ رحمی کر کے, حسن سلوک کے ذریعے, بردباری کے ذریعے, محبت پیار اور الفت کے ذریعے, خندہ پیشانی کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے, قرآن کے احکام پر عمل کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرے, اپنی اطاعت کا اظہار کرے, اسی کے اندر انسان کی شرافت ہے. اور جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی کو بسر کرے گا۔ ناظرین کرام، عبادت کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کو کہتے ہیں جو بندہ اپنی ابدیت، یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت، یعنی معبود ہونے کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، اس کے دل میں اعتقاد موجود ہے کہ اللہ میرا خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن یہاں جو عبادت کے معنی ہے وہ توحید اور توحید کی تمام جو دیگر اقسام ہیں ان تمام قسموں کو شامل کر کے عبادت کے معنی بنتے ہیں۔ کفار کو بھی عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی جو عبادت ہے، یعنی جو پہلا سٹیپ ہے، ایمان لانا اور کفر کو چھوڑ دینا، کفر سے انحراف کر لینا اور اپنے دل کو کفر کی تاریکی سے پاک کر کے اس دل کے اندر ایمان کے نور کو پیدا کر لینا، کفار سے یہ ڈیمانڈ ہے۔ ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس بنیادی عبادت پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد جب وہ ایمان لے آئیں گے تو دیگر جو اعمال ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، نماز ہے، دیگر تمام جو احکام ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اور یہ سب کیوں کریں؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ انسان عبادت کرے گا اسے پرہیزگاری مل جائے گی، انسان گناہوں سے بچے گا پرہیزگار بن جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، پانچ وصیتیں فرمائیں، اور ان میں سے پہلی یہ تھی کہ ابو ہریرہ گناہوں سے بچو، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد کو ملتا ہے، عبادت گزار کو ملتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جو عبادت کرتے ہیں انہیں تقوی مل جاتا ہے، انہیں پرہیزگاری مل جاتی ہے، انہیں گناہوں سے بچنے کے طریقے مل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ عبادت کا عابد کو ہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، معاذ اللہ، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، ہماری ریاضت کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے حج کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے صدقہ اور خیرات کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ عبادت کا فائدہ عابد کو ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا فائدہ یہ خود بندے کو ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اپنی رب کی عبادت کرنے والا لکھا جاتا ہے، اس کی اطاعت کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اس کے فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے۔ تو فائدہ بندے کو ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ حکم صرف ایک ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کی فرما برداری کرو۔ بندہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، دیگر احکام پر عمل کر کے اپنے رب کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے۔ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر کائناتی شواہد کو ذکر کیا۔ یعنی پہلے حکم دیا عبادت کرو، اس کا فائدہ عابد کو ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائناتی شواہد، جیسے پہاڑ ہیں، زمینیں ہیں، بارش ہے اور دیگر بعض نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی ذات پر، اپنی توحید پر دلائل پیش کر دیے، اور اس کے اندر ہی انسان کو عدم سے وجود بخشنا بھی شامل ہے، اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے، بسر اوقات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، بعض کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنا دیا اور آسمانوں سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں غور کیجئے، چار نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. پہلی، مخلوق کو عدم سے وجود عطا کرنا، یہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے. اسی طرح مرنے کے بعد زندہ کیے جانے میں، اور اسی طرح یہ بات واضح کر دی کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس سے انحراف ممکن نہیں. بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، انسان کچھ نہ تھا، پانی کے چند قطرے، کچھ نہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مراحل سے گزار کر اسے جس وقت اس نے پیدا ہونا تھا ایک انسان کی شکل کے اندر اسے پیدا کر دیا، ایک وجود عطا کر دیا، وہ سانسیں لینے لگا، وہ اس کو کان عطا کر دیے، وہ سننے لگا، اس کی سماعتیں آ گئیں، اس کے پاس آنکھیں موجود ہیں، وہ دیکھنے لگا، اس کے پاس پاؤں موجود ہیں جن سے وہ چلتا ہے، ہاتھ موجود ہیں، چیزوں کو پکڑتا ہے، اس کو صلاحیتیں عطا فرمائیں، اس کے پاس شعور موجود ہے، اچھی اور بری بات کی سمجھ رکھتا ہے. یہ سب نعمتیں اسے اللہ نے عطا فرمائیں، اس کو وجود دیا جبکہ اس کے پاس وجود نہ تھا، عدم سے وجود عطا کیا. تو جو رب عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے، وہی رب دوبارہ مرنے کے بعد اس کو زندگی عطا فرمائے گا. تو اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بیان فرما دی کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، اور پھر ان کو جب موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندگی عطا کر دی جائے گی، پھر روز محشر تمام مخلوقات رب کے حضور کھڑی ہوں گی. اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت موجود ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی، اور زندگی گزارنے کی تمام نعمتیں لوازمات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی. اگر اس کی یاد سے ہم غافل ہو گئے اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ کس طرح ہمارے شایان شان ہو سکتا ہے؟ ہر کس نہیں، جو مالک سب کچھ دیتا ہے اس کی بارگاہ میں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہم ساری عمر سجدہ ریز رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کو بیان کرتے رہیں، صرف اس بات کے شکرانے میں کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائے، تو ناظرین کرام ہم نہیں ادا کر سکتے. اس لیے جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرمایا، تو پھر میں نے کہا تم استغفار کرو، رب غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارا رب ہی تم پر موسلا دار بارش فرماتا ہے، وہ تمہیں مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یہ باغات، یہ بغیچے، یہ نہریں، یہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیا، اس رب نے نواز دیا جو تمہارا خالق و مالک ہے، تمہیں پالنے والا ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا، پھر بھی تمہارے نزدیک تمہارے دل میں اس کا کوئی وقار نہیں. ناظرین کرام، ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، رب اپنے فضل و رحمت سے عطا کر دیتا ہے، اور کیا یہ نعمت کم ہے کہ اس نے سوچنے اور سمجھنے کی، چلنے اور پھرنے کی، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اس آیت مبارکہ میں دوسری بات آسمان و زمین کو پیدا کرنا اور اسی طرح آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا. جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری کی بات ہے. یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے. لہذا انسان کو چاہیے اپنے مالک و خالق کو یاد کرے، اس کے احکام پر عمل کرے کہ اسی کا اس نے حکم فرمایا، اور ہمارے نیک عملوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے انعامات کا وعدہ کیا. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے. ہم روزہ رکھیں، اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے. ہم زکات دیتے ہیں، اللہ ہمارے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. الغرض یہ کہ ہر چیز کا فائدہ، ہر عبادت کا فائدہ ہمیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے عملوں پر ان کی جزائیں بیان کرتے ہوئے وعدہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. ترجمہ کنز الایمان. اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا. اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، بندہ عمل کرتا ہے، اس کا کوئی عمل ضائع نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، بندے کو اس کی جزا مل جاتی ہے. آج دنیا میں لذات سے دور رہے گا، آج دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالے گا، آج حیا کو اختیار کرے گا، آج لمبی امیدوں سے گریز کرے گا، آج مخلوق خدا کے ساتھ بھائی چارے کا انداز اختیار کرے گا، آج رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، آج محبت اور الفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اور ان کی خدمت کر کے دنیا میں جنت کو حاصل کر لے گا، ان کو راضی کر لے گا، حرام سے بچتا رہے گا، حلال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس کو نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ انعامات کہ جن کا وعدہ نیک عملوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے سے کر رکھا ہے. اس دن انسان کو حسرت ہوگی، کاش کہ میری کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ میں پہلی صف میں ہوتا اور نماز ادا کرتا. اس دن حسرت ہوگی، کاش کہ دنیا میں میرا کوئی بھی روزہ جو اللہ نے مجھ پر فرض کر دیا تھا وہ روزہ قضا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں روزے کی حالت میں تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھتا، کاش کہ میں نے کوئی بے حیائی کی بات نہ کی ہوتی، کاش کہ مجھ پر حج فرض تھا میں حج کر لیتا، کاش کہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا، اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہوں اور ورثا نے اس مال کو ہلاک کر دیا ہے، اسے گناہ کے کاموں میں خرچ کیا ہے، خود بھی گناہ کیا ہے اور دیگر کو بھی گناہوں پر مجبور کیا ہے، اور ذریعہ میرا مال بن گیا. انسان کو اس دن حسرت ہو، کاش کہ میرا کوئی ایک لمحہ ضائع نہ ہوا ہوتا، دنیا میں ہر وقت ہر ساتھ ہر لمحہ میں یاد الہی میں ہی مصروف رہتا، اللہ کی یاد میں ہی گزار دیتا، لیکن اس دن کی حسرت کا ناظرین کرام کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج ہمارے پاس وہ سانسیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی واقف نہیں، بس اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے عمل کرتے چلے جائیے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ قرآن قرآن